السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب العلم باب نمبر 20. باب فضل من علم وعلم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. باب پڑھنے اور پڑھانے والے کی فضیلت کے بیان میں. فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن علی قال حدثنا حماد بن اسامہ عن برید بن عبداللہ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ما باسنی اللہ به من الہدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبيلة ما فأنبتت الكلى والأشب الكثير وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيئان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم فمثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قبلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوى من الأرض. بہت ہی پیاری حدیث ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ایک مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا ہے. پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر باب سے کتاب کا تعلق دیکھتے ہیں، اور پھر اس حدیث کا مقصد دیکھتے ہیں انشاءاللہ. باب پڑھنے اور پڑھانے والے کی فضیلت کے بیان میں. ہم سے محمد بن علا نے بیان کیا، ان سے حماد بن اسامہ نے برید بن عبداللہ کے واسطے سے نقل کیا. وہ ابی بردہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کسی ہے جو زمین پر خوب برسے. بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں، اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں. تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے. اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں، اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا. اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا، یعنی توجہ نہیں کی، اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق نے ابو اسامہ کی روایت سے قبیلت الماء کا لفظ نقل کیا ہے. قاع اس خطے زمین کو کہتے ہیں جس پر پانی چڑھ جائے مگر ٹھہرے نہیں، اور صف صف اس زمین کو کہتے ہیں جو بالکل ہموار ہو. اب یہاں پر دراصل مثال دے کر بات سمجھائی گئی ہے، اور باب ہے فضل من علم وعلم، سیکھنے اور سکھانے والے کا بیان، یعنی اس کی فضیلت. پہلے جو باب تھا اس سے اس کا تعلق دراصل یہ ہے کہ پہلے باب میں تعلیم حاصل کرنے اور دوسروں کو بھی تعلیم دینے کی بات بیان کی گئی تھی، اور اس باب میں دراصل عالم اور معلم کا تذکرہ ہے کہ دونوں کی کتنی فضیلت ہے، یعنی سیکھنے والے کی بھی اور سکھانے والے کی بھی. تو پچھلی حدیثوں میں تعلیم دینے کی بات کی گئی تھی اور تعلیم حاصل کرنے کی بات کی گئی تھی، اس میں تعلیم دینے اور تعلیم حاصل کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. باب کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جو پہلے علم حاصل کرے پھر دوسروں کو سکھائے. فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں اس کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد، دراصل یہاں پر علم سے مراد شریعت کا علم ہے، دلائل کا علم ہے، معرفت کی بات کی گئی ہے، اور سیکھنے اور سکھانے والے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ہر علم کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ خاص کون سے علم کی بات ہو رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا گیا اور اس کی مثال بارش کی دی گئی، اور وہ بارش سے زمین سیراب ہوتی ہے، لیکن ہر زمین سیراب نہیں ہوتی ہے، کچھ زمین ایسی ہوتی ہے کہ جو سبزہ اگاتی ہے، کچھ زمین ایسی ہوتی ہے کہ جو پانی ٹھہرا لیتی ہے، پانی جذب تو نہیں کرتی لیکن بعد میں آنے والوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، کوئی اس سے پانی پیتا ہے، کوئی وہاں سے پانی بہا لے جاتا ہے۔ تو بہرحال الگ الگ قسم کی زمینیں ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دے کر بھیجا گیا تھا تو اسے بھی بہت سارے لوگوں نے سنا، بعض لوگ اس کو سن کر ایمان لائے، پھر صرف ایمان ہی نہیں لایا بلکہ آپ کی دی گئی تعلیمات کو انہوں نے دل سے لگایا، سیکھا، سکھایا اور وہ بہترین لوگ کہلائے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس قدر اس بڑے پیمانے پر تو ایسے فقیہ نہیں بنے، لیکن بہرحال انہوں نے اس ہدایت کو قبول کیا، یعنی اسلام قبول کیا اور اسے اپنی ذات تک بس فائدہ پہنچایا، دوسروں تک نہیں پہنچا سکے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کو سنا اور سن کر اس پر کوئی انہوں نے عمل نہیں کیا، یا پھر سن کر ایمان نہیں لائے، یا پھر جو دین کے علم کی طلب میں نکلے تو تھے لیکن کلاس روم میں بیٹھ کر، ایک ایسے جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں جو کہ ایک اچھے اسٹوڈینٹس نہیں کہلائے جا سکتے، تو انہوں نے اس کی مثال پیش کی کہ بات کو توجہ سے نہیں سنا، نہ پھر اسے یاد رکھا، نہ ہی اسے دوسروں تک پہنچایا، نہ عمل کرتے رہے۔ تو بہرحال مثالوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کا انداز ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی کتاب میں فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی معاذ بن جبل کی ایک روایت لائے ہیں، بہت طویل روایت ہے، کہ وہ کہتے ہیں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ بھی فقیہ تھے اور ان کو نوجوانی کی عمر ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ ماشاءاللہ یہ بہت ذہین تھے اور فتوی دیا کرتے تھے۔ تو ان کی روایت اسی کتاب میں ہے، وہ لکھتے ہیں کہ تعلم العلم فإن تعلمه للہ خشیا، علم حاصل کرو جو اسے اللہ کی رضامندی کے لیے حاصل کرتا ہے، یہ اس کے لیے باعث خشیت ہے، یعنی علم کی وجہ سے تمہارے اندر رب کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ وطلبہ عبادہ، اور اس کو طلب کرنا دراصل عبادت ہے، یعنی علم حاصل کرنا عبادت کا درجہ ہے۔ وہ مذاکرتہ تسبیح، اور اس کا مذاکرہ کرنا یعنی اس کو دہرانا تسبیح ہے۔ اس کی تحقیق جہاد ہے، اسے سکھانا صدقہ ہے، اسے مستحقین کے لیے عام کرنا اللہ کی قربت کا باعث ہے، کیونکہ یہ حلال اور حرام کی نشاندہی کرتا ہے اور اہل جنت کے راستوں کا مینار ہے یہ علم۔ یہ علم بیزاری میں باعث الفت اور سفر کا ساتھی ہے، تنہائی میں باتیں کرنے والا یا سنانے والا، تنگی اور آسانی میں رہنما ہے، دشمن کے خلاف ہتھیار ہے اور دوستوں کے لیے زینت ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کئی لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور انہیں ایسا بہترین قائد اور رہنما بنائے گا یہ علم، کہ ان کے قدموں کے نشانات کی پیروی کی جائے گی، ان کی عادات کو اپنایا جائے گا، ان کی رائے کو ترجیح دی جائے گی، فرشتے ان سے دوستی کے خواہاں ہوں گے اور اپنے پروں سے ان کی گرد ہٹائیں گے، ہر خشک اور تر، ہر چیز یعنی خشک اور تر میں جو بھی مخلوق ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے گی، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اور جنگل کے درندے بھی، کیونکہ علم دلوں کی جہالت کی موت سے بچا کر زندگی عطا کرتا ہے اور نگاہوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کا چراغ فراہم کرتا ہے۔ علم کے ذریعے انسان اچھے لوگوں کے مرتبے کے برابر جا پہنچتا ہے، اسے پڑھنا اور پڑھانا تہجد کے برابر ہے، یہ عمل کا امام ہے، یعنی علم عمل کا امام ہے، کیونکہ پہلے علم آئے گا، اس کے پیچھے مقتدی کے طور پر عمل آئے گا، یہ سعادت مندوں کو حاصل ہوتا ہے، بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں۔ یہ روایت ابن عبد البر کی ہے، الاستیاب میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اور ایک جگہ جو الاستیاب ایک کتاب ہے ابن عبد البر کی، وہاں پر بھی اس روایت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ لا حسد الا فی اثنتین، الرجل آتاہ اللہ مالا فسلتہ فہلکتہ، ورجل آتاہ اللہ الحکمہ وہو یقضی بہا ویعلمہا، کہ دو ہی لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال و دولت دیا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اور ایک وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکمت سے نوازا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا اور اس کی تعلیم دیتا ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان خود علم سیکھ کر دوسروں کو وہ علم سکھائے، یعنی دوسرے مسلمانوں کو. ایک اور جگہ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علم سکھانے سے بہتر کوئی صدقہ نہیں. انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم عن الاجود الاجود، کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حد درجے لوگوں کو دینے والا ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی. اس کے بعد بنی نو انسان میں سب سے زیادہ سخی ہوں، اور میرے بعد سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو علم حاصل کرتا ہے اور علم پھیلاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم والوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، علم حاصل کرنے والوں کی بھی اور علم کو پھیلانے والوں کی بھی. تو بیسیکلی اس حدیث میں جو بات کی گئی ہے، اس حدیث میں دراصل مثال کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کوئی خاص علم کی بات ہے یہاں پر، اور وہ خاص علم کیا ہے؟ دین کا علم ہے، قرآن کا، حدیث کا، یا جو بھی دین سے ریلیٹڈ جو علوم ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ چیز دراصل علم جو ہے وہ حاصل کرنے کی چیز ہے اور آگے پھیلانے کی چیز ہے. فتح الباری ولیوم 1 میں پیج 238 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ عالم ایسے ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں. یعنی اس حدیث کی ایکسپلینیشن میں حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ عالم ایسے ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں. یہ پہلے نمبر کی جو مثال دی گئی ہے، یعنی وہ معلم بن جاتے ہیں. تو وہ ایسی زمین کی طرح ہے جو پاک ہے، جو پانی پیتی ہے، جس سے وہ خود بھی نفع حاصل کرتے ہیں اور وہ اگاتی بھی ہے، یعنی دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، دوسروں کو بھی نفع حاصل کرنے سے بہراور کرتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو خود عمل نہیں کرتے لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ ایسے افراد ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے خوب محنت کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کر پاتے، تو ان کے علم کا بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ ایسی زمین کی طرح ہے جہاں پانی ٹھہر جاتا ہے، جیسے ہموار زمین، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا پونڈ وغیرہ، دریا، یہ جہاں پر پانی ٹھہر جاتا ہے اور پھر یہ پانی کیا ہوتا ہے، بعد میں لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. تو اس سے دو مثال دی گئی ہیں، یعنی بیسیکلی یہ دوسری مثال سے دو اس کے مطلب بیان کیے گئے. اسکالرز جو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس میں ایک شخص وہ ہے جو خود علم حاصل کرتا ہے اور اس کے لیے بہت محنت کرتا ہے لیکن اس سے وہ ویسا فائدہ نہیں اٹھا پاتا، یعنی خود اتنا عمل نہیں کر پاتا لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچا دیتا ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دین کے عالم تو ہوتے ہیں لیکن فقیہ نہیں ہوتے، اسکالرز ہوتے ہیں، مدرس ہوتے ہیں لیکن مجتہد نہیں ہوتے. کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں ہم تاریخ اگر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے اسکالرز گزرے ہیں، محدثین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، نیک افراد، صالح لوگ ہمارے یہاں کے اسکالرز جنہوں نے تفاسیر لکھی. تو جن لوگوں نے یہ سب کام کیا تو ہر کوئی تو اس لیول کا، اس پائے کا عالم نہیں ہوتا. تو انہوں نے علم سیکھا لیکن وہ فقیہ نہیں بنے، یعنی فتویٰ نہیں دیتے تھے. لیکن جو لوگ فقیہ بنے، جنہوں نے خود بھی فائدہ حاصل کیا اور پھر اس کو اس کی فقہ حاصل کی، جیسے خود امام بخاری آپ دیکھ لیں، تو پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو فقیہ ہے، جو جنہوں نے بہت زیادہ علم میں اتنی ریسرچ اور تحقیق کر لی کہ اس کی وجہ سے وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بن گئے اور دین کی باریکیوں کو سمجھنے لگے اور اس کے مطابق فتوے دینے لگے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ نارمل ہیں، یعنی جنہوں نے علم تو سیکھا اور بعد میں دوسروں کو بھی سکھاتے رہے لیکن خود کوئی اجتہاد نہ کر سکے، تو وہ بھی فائدہ مند ہے. اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو نہ خود کچھ سیکھ سکے نہ دوسروں کو سکھا سکے، تو وہ بنجر زمین کی طرح ہے، جیسے کہ چٹان ہوتی ہے کہ چٹان پر بارش کتنی بھی برسے وہ کیا ہوتی ہے، وہاں سے گر جاتی ہے اور وہاں ٹھہر نہیں پاتی، نہ خود فائدہ اٹھاتی ہے نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ بچتا ہے وہاں پر. تو بہرحال یہاں پر تین لوگوں کی مثال دی گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا بننا ہے، یعنی حدیث سے ہمیں جو سیکھنا ہے بیسیکلی وہ یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں صرف سیکھ کر اپنے تک محدود رکھنے والا نہیں بننا ہے، بلکہ سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والا بھی بننا ہے، ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند، نفع بخش ہم بنیں. اس کے بارے میں غور و فکر کریں، اور واقعی میں ایک رات کا غور و فکر انسان کو کئی درجات بلندی عطا فرما دیتا ہے. عبداللہ نے اپنے والد امام احمد بن حنبل کے بارے میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن ان سے پوچھا اپنے والد سے کہ میں رات کو تہجد پڑھوں یا علم حاصل کروں، کیونکہ دیکھیں اس زمانے میں وہ لوگ اپنی کتابیں اپنے ہاتھوں سے خود لکھا کرتے تھے، اور امام احمد بن حنبل کے جو بیٹے تھے دراصل وہ بھی بہت بڑے عالم دین اور محدث تھے، کیونکہ امام احمد بن حنبل کی موت کے بعد ان کی تمام احادیث کو انہوں نے ہی کمپائل کیا ان کے بیٹے نے. تو وہ بھی خود بہت بڑے محدث تھے, تو وہ کہتے کہ جب میں نے اپنے والد سے ایک دفعہ پوچھا کہ انہیں, کیونکہ ٹائم اتنا ہی ہے میرے پاس, تو کیا میں تہجد کو ترجیح دوں یا علم حاصل کرنے کو, تو انہوں نے کہا, یعنی امام احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ علم جمع کرو. اور جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور ان کا یہ جملہ لکھا ہے, تو وہ مصنف لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ جب تصنیف کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے تو علم کا بھی ثواب حاصل ہوتا ہے. جیسے تہجد اگر انسان پڑھے تو اس کو صرف اپنا ثواب ملے گا, یعنی اس کے خود کے تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا, لیکن علم حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانے کا, کتابیں تصنیف کرنے کا, فتاوی دینے کا فائدہ کیا ہوگا, اس سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا, سبحان اللہ, اسی لیے اس کا درجہ بلند ہو جائے گا. تو تہجد کی اپنی ایک فضیلت ہے, اسے ہم ختم نہیں کر سکتے نہ کم کر سکتے ہیں. تہجد بھی پڑھے انسان, لیکن ساتھ میں علم کا سلسلہ بھی جاری رکھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی ہے, اور فتح الباری میں بھی انہوں نے اس حدیث ہی کے حوالے سے یہ حدیث نوٹ کی ہے, یعنی روایت کی ہے, کہ نذر اللہ امرا سمع منا حدیثا فرب مبلغه او امن سامع, کہ ترو تازہ رکھے, خوش و خرم رکھے, چمکتا ہوا رکھے اللہ اس چہرے کو جس نے میری بات سنی, اسے یاد کیا, پھر اسے دوسروں تک پہنچایا. اور بعض حدیث کے الفاظ ایسے آتے ہیں جس میں یہ اضافہ ملتا ہے کہ کیونکہ بہت سارے سننے والے سنانے والوں سے زیادہ فقیہ, زیادہ سمجھدار, زیادہ ذہین ہوتے ہیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کئی واسطوں سے ہمیں مختلف روایت اس کی ملتی ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری دعا دی ہے کہ جو میری بات سنینے سے حدیث کا علم کا ہمیں پتہ چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا پاسبل ہی نہیں ہے, اور قرآن اور حدیث دونوں مل کر دراصل شریعت بناتے ہیں. یہی ہمارے دین کا تقاضا ہے کہ دونوں کو لازم و ملزوم سمجھا جائے, دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں. کیونکہ صاحب قرآن کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے مفسر قرآن کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پر عمل کر کے کس نے دکھایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سنیں تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا دی ہے, اور دوسروں کو سنانے والوں کے لیے بھی, یعنی خود سن کر خاموش نہ بیٹھ جائے بلکہ سن کر دوسروں تک بھی بات کو پہنچائے. اور تیسرے وہ لوگ ہیں نہ جو خود سنتے ہیں نہ سناتے ہیں, نہ اپنے عمل سے, نہ اپنے کردار سے, نہ اپنے اخلاق سے, یعنی وہ علم کے ساتھ یا اپنے ایمان کے ساتھ خود مخلص نہیں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم کی باتوں کو سن تو لیتے ہیں لیکن یاد نہیں رکھتے, یا اسے یاد رکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو پھر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ تیسری مثال جو دی گئی ہے کہ پانی برسا, اور وہ پانی جب برسا تو وہ پورا کا پورا پانی بہ گیا, نہ ٹھہرا, نہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا, نہ خود فائدہ اٹھایا. تو یہی دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے. تو اس حدیث سے پھر ہمیں بیسیکلی کیا سیکھنے کو ملا؟ علم کی فضیلت اور علم کی اہمیت. لیکن آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ غیر سنجیدگی ہمارے یہاں علم کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے. دنیاوی علوم تو پھر بھی ہم حاصل کر لیں گے کیونکہ دنیا میں ہمیں اس کے لیے ضرورت ہے, اس کی وجہ سے ہمیں, ہم سب جانتے ہیں کہ جاب ملے گی, گھر کے خرچ اخراجات پورے ہوں گے, تو دنیاوی علوم کو تو ہم نے بہت زیادہ توجہ دی اور دنیا کے پیچھے ہم پڑے رہے. لیکن وہ علوم جن پر ہماری آخرت کا انحصار ہے, آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے, وہ علوم جس کی وجہ سے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں, ہم نے ان علوم سے بالکل ہی توجہ ہٹا لی. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علم کا شوق اور علم کی رغبت مسلمانوں میں باقی نہیں رہی جو کہ پہلے ادوار میں تھی. ایک وہ دور تھا کہ یورپین کنٹریز سے لوگ آتے اور مسلمانوں کا علم کا شوق اور جذبہ دیکھ کر ان کے دل کے اندر بھی تڑپ اور طلب پیدا ہوتی, اور آج آپ دیکھیں کہ سارے ہمارے شوق, ہماری اچھی عادتیں غیر مسلموں نے اپنا لی ہیں. آج وہ تعلیم پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. اور علم کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ہمارے اسکالرز گزرے ہیں, جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے, تو یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے وقت سے فائدہ اٹھایا, اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا. امام ابن جوزی کے بارے میں آتا ہے رحم اللہ کہ ایک دفعہ شہر واسط میں یہ نظر بند تھے. اس وقت ان کی عمر 80 سال ہو چکی تھی, اور ان کے علم اور فضل کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی. ہم سب جانتے بہت مشہور امام ابن القیم جوزی رحم اللہ, کہا جاتا کہ اس شہر میں مشہور عالم دین ابن باقلانی بھی ان دنوں وہاں واسط میں آئے ہوئے تھے. تو امام ابن جوزی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور امام باقلانی سے پڑھنا شروع کر دیا. بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت امام ابن جوزی کے صاحبزادے یوسف بھی آپ کے ہم سبق تھے. سوچے ذرا, 80 سال کی عمر ہے، نظر بند ہے، لیکن انہوں نے اس موقع کو بھی غنیمت جانا اور اسے ویسٹ نہیں ہونے دیا، اسے ضائع نہیں جانے دیا، بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک مشہور عالم دین جو کہ اس شہر میں بھی اس وقت موجود ہوتے ہیں تو جا کر ان کے پاس سے ہی علم حاصل کر لیا۔ یہ ہوتا ہے علم کا شوق، اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ یوں ہی درجات بلند نہیں فرماتا، یوں ہی رتبے بلند نہیں ہوتے۔ اور ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا عمل وہ ہے جس کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، اس کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا ہی صحیح لیکن علم حاصل ہم کرتے رہیں۔ اب جیسے مجھے بار بار اتنا افسوس ہوتا ہے، یقین جانے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے، جو تفسیر کے اسٹوڈینٹس تھے الحمدللہ، تو ان کے اندر تو اور شوق اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنے علم کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اور کیا آپ خود بتائیں مجھے کہ جیسا علم ہم ایک پراپر وے میں حاصل کرتے ہیں، جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں، جو لوگ حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ آپ کے اوقات میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، آپ کے کام کرنے کے انداز میں اور وہ لوگ جو نہیں کر رہے، اس میں بہت فرق ہے۔ آپ کی زندگی الحمدللہ ایک آرگنائزڈ وے میں چلتی ہے، جو لوگ علم کے لیے اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں، چاہے وہ سیکھتے ہوں چاہے سکھاتے ہوں، تو ان کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی برکت دے دیتا ہے، ان کے وقت میں اتنا زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے برکت کے طور پر، کہ ان کے سارے کام آرگنائزڈ وے میں ہوتے ہیں، گھر کے کام بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، علم سیکھنا سکھانا بھی ہوتا ہے۔ تو علم کے سلسلے کو کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے، علم حاصل کرنے کے سلسلے کو یا علم دینے کے سلسلے کو، بلکہ اسے ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ اور انسان کو ضرور اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ آیا اس ایک ہفتے میں، اس ایک مہینے میں میرے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، میرے عمل میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، مجھے جو لوگوں کو، دوسروں تک جو بات پہنچانی تھی، کیا میں نے اس کو پہنچانے کی کوئی صحیح کوئی کوشش کوئی جدوجہد کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تو یہاں پر تھوڑا تھوڑا علم حاصل کریں، لیکن اس کو ہمیشہ کی عادت بنا لیں، علم سے کبھی بھی قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، انسان کو علم ہمیشہ حاصل کرتے رہنا چاہیے، اسی کی تگوداؤں میں رہنا چاہیے۔ اور یہ جو علم والے ہیں ان کے درجات پھر ہم سب جانتے ہیں کہ بہت بلند ہوتے ہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ نے ایک طالب علم کو نصیحت کی اور وہ کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہوئے، کہ علم کو تدریج کے ساتھ حاصل کرو، لیل و نہار کی سست رفتاری کے ساتھ چل کر اسے گرفت میں لاؤ، یکمشت لینے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ جو کوئی یہ کوشش کرتا ہے کچھ نہیں پاتا۔ یعنی ایک ساتھ ایک ہی سٹنگ میں یا ایک ہی وقت میں ہم بہت ساری چیزیں نہیں لے سکتے، وہ تو ایک ملغوبہ بن جائے گا، بلکہ اس کو دھیرے دھیرے حاصل کرنا ہے، ون بائی ون، سٹیج بائی سٹیج۔ جیسے آپ نے پہلے تفسیر کی الحمدللہ، پھر اب حدیث پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو فقہ پڑھنے لگیں گے، اس کے بعد ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دے تو آپ تاریخ اسلامی آپ پڑھیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دے تو ہو سکتا ہے صحابہ کرام کی زندگی کے حالات آپ پڑھیں۔ تو یہ ون بائی ون، سٹیج بائی سٹیج، تدریج کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے اندر باقی رہے۔ پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مطالعے اور مداومت عمل کی قدر و قیمت جاننے والے ایک شخص نے بیان کیا کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ روزانہ آدھا گھنٹہ مطالعہ ضرور کروں گا، لہٰذا جب کسی دن میں رات کے 1:45 بجے فارغ ہوتا ہوں تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ میں 2:15 بجے فارغ ہوا ہوں، اور اس وقت بھی میں آدھا گھنٹہ پڑھ کر سوتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑے اسکالر کی سیئنگ ہے، لیکن میں نام نہیں لینا چاہتی ہوں بہرحال، کیونکہ جیسے اسکالرز کے ہم نام لیں لوگ ہمارے خلاف فتوی صادر کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں کو ماننے والے ہیں، فلاں کے ہیں اسٹوڈنٹ بہرحال۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے مطالعے کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اور میں بغیر مطالعہ کیے سوتا ہی نہیں تھا، اور میں اگر رات کی کتنی بھی دیر میں فارغ ہوں تو میں سمجھتا تھا کہ اس کے آدھا گھنٹہ بعد میں فارغ ہوا ہوں، لہٰذا میں وہ آدھا گھنٹہ مطالعہ ضرور کرتا تھا۔ کیونکہ آپ دیکھیں مطالعہ انسان کو بہت فائدہ دیتا ہے، یہ جو ریڈنگ کی عادت ہے، کتابوں کے پڑھنے کی عادت، شوق، یہ ایک ایسا شوق ہے کہ جو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں انہیں ہی حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کتابوں سے دلچسپی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پڑھتے ہی ہمیں نیند آنے لگتی ہے، تو اتنی عجیب طبیعت ہو جاتی ہے سن کر، اور ایسی حیرت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں لوگ کتاب، یعنی سچ میں یقین جانے کہ ایسے لگتا ہے کہ جن لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑی ایک خوشی سے محروم ہے۔ ریڈنگ انسان کو اندر سے سرور بخشتی ہے، کتابیں پڑھنا انسان کی جب عادت بن جائے، اور اس سے، کیونکہ کتابیں پڑھنے سے فائدے بہت ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عربی زبان کے مشہور شاعر ابو تمام ایک دفعہ خراسان کے دربار کی طرف جا رہے تھے، راہ میں موسم اتنا خراب ہو گیا اور اس کثرت سے برف پڑی کہ راستے بند ہو گئے۔ ابو تمام کو ایک مالدار آدمی کے گھر ٹہلنا پڑا. اس رئیس کے کتب خانے میں عرب شعرا کے بہت سے دیوان تھے. ابو تمام نے اس زبردستی قیام کی مدت کو ضائع کرنے کی بجائے وہ دیوان پڑھنے شروع کر دیے اور ان سے اشعار منتخب کر کے ایک مجموعہ مرتب کیا جو حماسہ کے نام سے مشہور ہوا. اس انتخاب نے اتنی شہرت حاصل کی کہ عربی ادب میں اسی کے باعث ابو تمام کا نام زندہ جاوید ہو گیا. عربی ادب کے نقاد کہتے ہیں کہ ابو تمام خود اپنے کلام کی نسبت اپنے اس انتخاب میں زیادہ بڑا شاعر لگتا ہے. اب آپ سوچیں کہ وقت ضائع کرنے کی بجائے کیا کیا کہ وہاں جو دیوان پڑے ہوئے تھے کسی شاعر کے ان کو پڑھنے لگ گئے اور اس میں سے منتخب اشعار یعنی اچھے اچھے اشعار نکال کر ایک طرف لکھنا شروع کر دیا اور اسی شاعر کے منتخب اشعار کو شائع کر دیا. تو اس کی بنا پر وہ اپنی کتاب سے زیادہ اس شاعر کے انتخاب کی بنا پر جو انہوں نے کتاب لکھی تھی اس کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہوئے. تو یہ ہوتے ہیں لوگ جو کہ وقت سے ہر طرح سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں جو بھی ان کو وقت ملتا ہے. اور آپ اب خود سوچیں میں اور آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آج ہم اپنا کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. ہے نہ کرتے نہیں کرتے آپ بتائیں. فضول ہمارا بیکار میں ادھر ادھر ٹائم ضائع ہوتا ہے وقت ضائع ہوتا ہے. اس سے بہتر کیا ہم یہ نہ کریں کہ ہم اسی وقت کو سیکھنے اور سکھانے میں لگا لیں اور پراپر وے میں سیکھیں گے. آپ دیکھیں کہ اس سے سن لینا ایک الگ بات ہے لیکن پراپر وے میں تعلیم کی طرح جیسے کہ آپ لوگ پراپر وے میں جا رہے ہیں الحمد للہ ایک تعلیم کی طرح آپ اسے حاصل کر رہے ہیں اس کی بات ہی الگ ہے. تو بہرحال ایک اور واقعہ ہے شیخ بو علی سینا کا آپ نے نام سنا ہوگا. بہت ہی مشہور گزرے ہیں. انہوں نے کتابیں لکھی تھی طبیب بھی تھے وہ اور اس پر انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی اور بہت مشہور ہوئے. بہرحال ان کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ حکام وقت ان سے برہم تھے یعنی ناراض تھے اور وہ جان کے خوف کے باعث رو پوش ہو گئے تھے یعنی کہیں چھپ گئے تھے جا کر. اس حالت میں کچھ دن ان کو وہاں پر کسی عطار کے گھر میں گزارنے پڑے یعنی وہاں ان کو پناہ ملی. عطر فروش جو ہوتا ہے انہوں نے وہیں سامان تحریر منگوا کر اپنی ایک کتاب لکھنی شروع کر دی. یہ وہی کتاب تھی جو بعد میں شفا کے نام سے شہر آفاق حیثیت کی مالک ثابت ہوئی. کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کے انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہوئے. شروع کے زمانے میں میڈیکل کالجز میں یہ کتاب انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھائی جاتی تھی. اب آپ سوچیں کہ انہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں جانے دیا. کہیں پر ان کو چھپنا پڑا جان کے خوف سے وہاں پر بھی انہوں نے اپنا کام جاری رکھا. تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے وقت کو استعمال کرنا جانتے ہیں وقت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. تو علم کی طلب اور علم کی تلاش انسان کو ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ علم انسان کو بہت فائدہ دیتا ہے. علم سے ہی انسان کی عزت اور اس کے درجات میں بلندی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو لوگ علم دیے گئے ہیں ان کے درجات بلند ہیں. الذین اوتوا العلم درجات کہ جن کو علم دیا گیا ان کے درجات بہت زیادہ بلند ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ علم والوں کو بلندی عطا فرماتا ہے. یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کہ ہم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں جو پہلی کیٹیگری بتائی گئی ہے ہم اس میں سے بنیں گے ان شاء اللہ. تو پہلی کیٹیگری کون سی ہے اس حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہدایت جسے آپ دے کر بھیجے گئے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک زمین پر بارش برسی. زمین نرم تھی لہٰذا کیا ہوا کہ اس نے خود پانی اچھی طرح جذب کیا خود بھی فائدہ اٹھایا دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا کیونکہ زمین کے اندر پانی جذب ہونے کی وجہ سے فصل بہت اچھی ہوتی ہے گرو جو بھی چیز ہونا ہے بہت اچھے سے گرو ہوتی ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے ایسی زمین بننا ہے جو علم ابھی ہم حاصل کریں اس کو اپنے اندر اچھی طرح اتارنا ہے ابزارب کرنا ہے اس میں غور و فکر کرنا ہے اس میں تدبر کرنا ہے. اور جب اچھی طرح ہم غور و فکر کریں گے تدبر کریں گے تو پھر یہ اتنے ہی اچھے طریقے سے باہر نکلیں گا اور دوسرے لوگوں تک پہنچے گا انشاءاللہ. تو ہم کو ویسا بننا ہے. آگے کا باب دیکھیے باب نمبر 21 بابو رفع العلم و ظہور الجہل قال ربیعتو باب علم کے زوال اور جہل کی اشاعت کے بیان میں اور ربیعہ کا قول لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ربیعہ کا قول ہے کہ جس کے پاس کچھ علم ہو اسے یہ جائز نہیں کہ دوسرے کام میں لگ کر علم کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ضائع کر دے. یعنی اس حدیث کو امام بخاری جو یہاں پر لائے ہیں اس باب کے تحت اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کیسے ضائع ہوگا جب لوگ اس کو ضائع کریں گے جب لوگ بیکار کے کاموں میں لگ کر یا غیر اہم چیزوں میں مصروف ہو کر علم کا حصول اور علم کو پھیلانا بند کر دیں گے یا اس کو ضائع کریں گے. یا علم کو چھوڑ کر فضول کاموں میں وقت لگائیں گے. تو دراصل اپنے آپ کو اہم کاموں سے ہٹا کر فضول کاموں میں لگا دینا یہ اپنے آپ کو ضائع کرنے کے برابر ہے، اور یہ علم کو ضائع کرنا بھی ہے. حدثنا عمران بن میسرہ قال حدثنا عبد الوارث عن ابی الطیاح عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل وتشرب الخمر ویظہر الزنا. ہم سے عمران بن میسرہ نے بیان کیا، ان سے عبد الوارث نے ابو الطیاح کے واسطے سے نقل کیا. وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہوگا، اور اعلانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ظاہر ہوگی. اور جیسے کہ اوپر جو قول بیان کیا گیا ہے، وہ قول کے وجہ سے اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو کیوں علم اٹھ جائے گا اور کیوں جہل ظاہر ہوگا اور کیوں یہ کھلے عام حرام کام ہونے لگیں گے، کیونکہ صحیح علم اٹھ جائے گا. اور جو صحیح علم کو جاننے والے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ اپنا وقت بیکار کاموں میں ضائع کر دیں اور علم کو پھیلانا بند کر دیں. اور جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ علم اٹھ جائے گا اور پھر لوگ جاہلوں سے فتویٰ دریافت کریں گے، اور پھر وہ جاہل لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو ایسے ہی علم ضائع نہیں ہوگا، بلکہ علم اس طرح سے اٹھ جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عالموں کو اٹھا لے گا، ان کی وفات ہو جائے گی. تو کوئی دوسرے لوگ پھر صحیح علم حاصل کرنے والے چونکہ نہیں ہوں گے، لہٰذا پھر وہ علم ختم ہوتا چلا جائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے. جیسے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا تھا کہ اس علم سے مراد دراصل شریعت کا علم ہے، دلائل کا علم ہے، معرفت حاصل کرنا، کسی بھی علم میں، کسی بھی فیلڈ میں گہرائی کے ساتھ جانا اور ڈیپتھ سے نالج حاصل کرنا. تو کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے جو کہ ماہر ہوں. یعنی بیسک علم تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اور جو دین میں ماہر کی بات آتی ہے کہ جو فقیہ ہو، جو مجتہد ہو، کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہروں میں ایسے ضرور ہونے چاہیے جو کہ دین کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں اور پھر اس میں سمجھ بوجھ حاصل کریں. تو قیامت کی نشانیاں جو بتائی گئی ہیں کہ اس میں علم اٹھ جائے گا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ہو رہا ہے. زیادہ تر ہمارا رجحان کہاں ہے؟ دنیاوی تعلیم پر. اور اگر کوئی اچھا ذہین بچہ دین کی طرف آتا ہے، یا ہم اسے دین کی طرف ڈال دیتے ہیں سمجھے حفظ میں، یا اسے تفسیر کے لیے، یا تجوید گرامر کے لیے، اس طرح سے دین میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے، تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کا دماغ چل گیا ہے کہ اتنے اچھے بھلے بچے کو، ذہین بچے کو یہاں ڈال دیا اٹھا کر، اور اسے ضائع کر رہے ہیں آپ. تو یہ ہماری سوچ ہو گئی ہے. ہماری سوچ یہ ہو گئی کہ ذہین بچوں نے صرف انجینئرز اور ڈاکٹرز ہی بننا چاہیے، اور دنیا ہی کا علم حاصل کرنا چاہیے، دینی علم سے انہیں کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا. تو یہ نہایت ہی غلط سوچ ہے. تو اس طرح سے علم اٹھ جائے گا، جوہل ظاہر ہوگا، اور اعلانیہ شراب پی جائے گی، اور زنا پھیل جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج سب یہی ہو رہا ہے. زنا کو کوئی برا نہیں سمجھتا، شراب پینے کو بھی کوئی معیب نہیں سمجھتا، کھلے عام شراب پی جا رہی ہے، جب کھلے عام بک رہی ہے تو کھلے عام پی بھی جا رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں عام ہو رہی ہیں. باقی کی جو احادیث ہیں اس میں، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. ان یہ دونوں احادیثیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن شعبۃ عن قتادہ عن انس قال لو حدثنکم حدیثا لیحدثنکم احد بعدی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اشراط الساعۃ ان یقل العلم ویظہر الجہل ویظہر الزنا وتکثر النساء ویقل الرجال حتی یکون لخمسین امراۃ القیم الواحد. ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے شعبہ سے نقل کیا، وہ قتادہ سے، قتادہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا، جہل ظاہر ہو جائے گا، زنا بکثرت ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ علم اٹھ جائے گا، یعنی دینی علم کی طرف لوگ توجہ نہیں دیں گے، دینی علم کی وہ اہمیت باقی نہیں رہے گی، صرف لوگ دنیا ہی میں اپنا غم غلط کرتے رہیں گے، اور دنیا ہی کے حصول کو اپنا سب کچھ یعنی نزب العین بنا لیں گے، اور چونکہ پھر دینی علم نہیں ہوگا تو پھر حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جائے گی، ان کو کوئی حلال اور حرام کے بارے میں بتانے والا نہیں رہے گا، اس لیے وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے رہیں گے۔ زنا اسی وجہ سے عام ہوگا، یعنی فحاشی عام ہوگی، اور شراب کثرت سے پی جائے گی، اور آج ہی ہو رہے ہم دیکھتے ہیں، اور مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہوگی، یہاں تک کہ 50 عورتوں پر صرف ایک مرد نگران ہوگا۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ کرے کہ ہمیں علم حاصل کرنے والا بنائے، اور ہم کو علم کی اہمیت کا احساس ہمارے اندر پیدا کرے تاکہ ہم اس کو پھر حاصل کر سکیں۔ تو بہتر ہے کہ کوشش ہم یہ کریں کہ جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بارے میں بتائیں کہ آپ زیادہ کیا کام کرتے تھے اور کون سے کام اسے اجتناب کرتے تھے، تو علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بحث و مباحثہ کرتے، نہ ضرورت سے زیادہ بات کرتے، اور جو بات مطلب کی نہ ہوتی اس میں نہیں پڑتے تھے، اور دوسروں کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی باتوں کو پسند فرماتے تھے کہ کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندر کے حالات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اور وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکلتا تھا۔ یعنی واقعی میں آپ دیکھیں کہ اگر انسان یہ سب کرے تو وہ لغویات سے بچ جائے اور اچھے کاموں میں لگا رہے۔ تو حصول علم دین بہت ضروری ہے، اور اس راہ میں مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مشکلات سے نکلنے کا ہمیں راستہ بھی بتاتے چلا جاتا ہے، اور ان مشکلات کو حل کرنے کی بصیرت بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے دعا، کہ ہم کو ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نافع علم حاصل کرنے والا بنائے، ہمیں علم کے راستے پر ہمیشہ چلنے والا بنائے، اور علم سے ناتا ہمارا ہمیشہ جڑا رہے تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہوں۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔